الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ويرضى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد یہ جتنی سورتیں آج ہم پڑھیں گے یہ قیامت سے متعلق ہے, وہ قیامت جو سب انسانوں کی آخری منزل ہے, اور وہ قیامت جس کی طرف ہم سب سفر کر رہے ہیں, اور وہ قیامت جو بہرحال برپا ہوگی اور لوگوں کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا اور اپنا حساب دینا پڑے گا. اس باب کی پہلی سورت سورہ تکویر ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قیامت کے منظر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ سورہ تکویر کو پڑھے, سورہ انفطار کو پڑھے اور سورہ انشقاق کو پڑھے. اور آج یہ تینوں سورتیں اور ان کے ساتھ ایک اور سورہ المطففین ہم پڑھ رہے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُ يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
صدق الله العظيم. تو اس کو ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو اختصار سے آپ اس کی ترجمانی سن لیں. یاد کرو وہ وقت، ذہن میں لاؤ وہ وقت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی قیمتی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں دوبارہ جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی مظلوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں قتل کی گئی اور جب لوگوں کے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم کو خوب گرم کیا جائے گا اور جب جنت کو قریب لے آیا جائے گا اس وقت ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کارنامہ کر کے آیا ہے. سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فلا اقسم بالخنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا ہو. یہ فی الواقع، یہ قرآن ایک بزرگ فرشتے پیغمبر کا قول ہے جو بڑی ہی قوت بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے. اور اے مکہ کے لوگوں، تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بالکل بخیل نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو کچھ اسے ملتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول ہرگز نہیں ہے. پھر افسوس، تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو راہ رب العالمین نہ چاہے. بلا کی بہت ساری قوتوں کو جن کو اللہ نے اب روک رکھا ہے اپنے حکم سے اور اپنے اصول اور ضابطوں سے، پھر یہ آسمان کے دروازے کھلیں گے اور انسان بہت ساری ان چیزوں سے انسان کا سابقہ پیش آئے گا جن کو آج وہ نہیں دیکھ سکتا اور نہیں جانتا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور بکھر جائیں گے. پورا نظام، درم بنایا نظام اللہ کے حکم سے اس مرحلے پر ٹوٹ جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. یہ پہلے پچھلی صورت میں آپ نے سنا کہ ان سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں کو آگ لگ جائے گی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پانی تو آگ کو بجھاتا ہے، پانی کو کیسے آگ لگے گی؟ اور یہاں پر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. ان دونوں آیتوں کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو کچھ بات موجودہ جو انسان کے پاس علم ہے اس کو سامنے رکھ کر کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ سمندر پھٹیں گے تو پھر کیا ہوگا اور پھر انہیں آگ کس طرح لگے گی. یہ جو ہماری زمین ہے جس کے سینے پر ہم چلتے ہیں اور جس میں ٹیوب ویل لگاتے ہیں اور ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، اور اس کی ایک سطح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے نیچے بھی سمندر اور دریا بہائے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ پانی کی تہہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک نئی تہہ شروع ہوتی ہے جہاں ہر وقت انتہائی گرم لاوا چل رہا ہے. اور اگر سمندروں کی تہہ کو پھاڑا گیا اور سمندر کا پانی اس لاوے سے ملا تو اس بات کا امکان ہے کہ سمندر کا پانی دو گیسوں میں تبدیل ہو جائے گا جسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کہتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ پانی اپنی اصلی شکل میں دو گیسوں کے اندر تبدیل ہو جائے گا تو ایک گیس جلتی ہے اور دوسری جلاتی ہے اور اس طرح پورا سمندر جو ہے وہ بھڑک اٹھے گا اور کئی کئی میل اونچے ان کے شعلے ہوں گے. تو یہ اس طرح بات سمجھ آتی ہے واللہ عالم جتنا آج تک انسان سمجھا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قاعدے اور قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کن کہتا ہے تو معاملہ ہو جاتا ہے, کرنا ہے اسے ہر وہ چیز ہو جائے گی جس کو وہ چاہے گا اور نہیں روک سکتی کوئی اس کے سامنے کوئی طاقت مزاحم نہیں ہو سکتی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے, قبریں اٹھ جائیں گی, قبریں کھل جائیں گی, جس کی جو قبر ہے وہ کھل جائے گی. اگر کسی درندے نے پھاڑ کھایا تھا تو پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا, کسی کو سمندر کی لہریں کھا لی تھی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا. جس کے جہاں پر رات پائے جاتے تھے وہ سب اکٹھے ہوں گے اور وہ انسان کی شکل میں اٹھ کھڑا ہوگا. جب قبریں کھول دی جائیں گی, علمت نفس ما قدمت و اخرت, اس وقت ہر شخص کو اس اگلا پچھلا سب کیا تھا معلوم ہو جائے گا, اس وقت انسان پتہ چل جائے گا. مقدمت اخرت, مقدمت مطلب یہ ہے کہ اس کو چل جائے گا کیا کیا ہے, اور اس کو یہ پتہ جائے گا اس نے کیا نہیں کیا جسے کر رکھے, اور اس کو چل جائے گا اسے کیا ہوئی ہے, کیا وہ چیز تھی مرد, اور اس کا مطلب یہ ہے لغمہ تک جائے گا وہ ناؤں لکھا ہے کوئی آئے اپنے لکھا سے چھوڑے ہیں انہاں کہا ہے کہاں ہے اس دن چھوٹا ہوا ہے کار ہوا ہے فاسق ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اس نے چھوڑا ہے, تو اس کے اثرات اس کی اولاد پر, اس کی بیوی پر, پھر اس کی اولاد کے اثرات آگے اس کی اولاد پر, اور نسل در نسل یہ اثرات چلتے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تم عمل کرو گے وہ بھی تم پالو گے, اور جو آثار پیچھے چھوڑ آئے ہو وہ بھی ہم بتائیں گے کہ یہ تمہارا کیا درا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوتا رہا. اور اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا, کسی نیک کام کو جاری کیا ہوگا, تو اس کے بھی اثرات سال ہر سال پیچھے چلتے رہیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے اور ان آثار کو بھی سنبھال لیتا ہے. جس طرح سورہ یاسین کی یہ مشہور آیت ہے کہ ان نَخْنُ نُخْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہم ہر مرنے والے کو زندہ کر لیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ کے لوگ آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے انہوں نے چھوڑا ہے, اس تمام ریکارڈ کو ہم نے ایک محفوظ اور معتاد کتاب کے اندر درج کر رکھا ہے. عالمت نفس ما قدمت و اخرت, آپ بھی بڑی آسانی سے تھوڑا سا غور کر کے سوچ سکتے ہیں کہ آج تک میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور آج تک میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, میری زندگی کے پیچھے اثار کیا ہے. اور ضرور یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے. یہ تو قرآن نصیحت کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, تم میں سے ہر کوئی دیکھتا رہے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے کل کے لیے. وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, تم میں سے ہر کوئی دیکھتا رہے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے, کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو عالمت نفس ما قدمت و اخرت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يوم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
یا ایها الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تجھے اپنے اس انتہائی عزت والے اور کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے کیا چیز ہے کہ اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ گئے ہو اس پر ایمان نہیں لاتے اس کا حکم نہیں مانتے کون سی چیز ہے کس نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اور ایک مصنف بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ شاید تیرے رب کے کم نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ تیرے ساتھ کریم برتا ہے رحم کرتا ہے شفقت کرتا ہے تجھے تیرے جرم پر فوراً پکڑتا ہی ہے اور تو اس وجہ سے جرم ہی کرتا چلا جا رہا ہے اس کا رحم تجھے دھوکے میں پکیے ہوئے اس نے کریم کے معاملے میں تجھے نکلے دھوکے میں ڈالا وہ رب الذی خلق فسوی فعدل جس طرح کی تجھے نے درست کی متوازن امراض بنایا دیکھ نوں دیکھ جیسے ایک طرح کے دونوں کم پرچ مراد دو آنکھوں ایک ہی جگہ پر ہے مموی سا پیس کو پیشت کو کٹا اور تمس بنایا ہے درست بھی تجھے بچی ہوا روٹی کر جو اسے ہر کی صورت کو دوسرے سے جدا بنایا فی ای صورت ما شاء رکبک جس صورت میں چاہا ہم نے تیری اس کی ترکیب بنا دی اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ رب کے بارے میں رب اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جب بھی تم ہٹو گے تو دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دھوکے کا تو کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا کو چھوڑ دو گے اس کے راستے کو چھوڑ دو گے اس کے حکم کو چھوڑ دو گے اس کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے تو تم دھوکے میں مبتلا ہو جائے گے اور دھوکے کا نتیجہ تو برا ہوتا ہے ہم تو خود نہیں کہتے کہ یہ شخص تو دھوکے میں پڑ گیا ہے نقصان اٹھائے گا جو بھی اللہ کے راستے کو چھوڑے گا نقصان اٹھائے گا بڑا نقصان اٹھائے گا سخت شدید نقصان اٹھائے گا اس لیے رمضان کی یہ گھڑیاں ہمیں سوچنے پر سوچنے کی دعوت دیتی ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے کیا اللہ کے معاملے میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اگر ایسا نہیں تو ہم دھوکے میں ہیں اور دھوکے کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے کلا پھر خود ہی بتایا کہ کون سی بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے تم اللہ کے معاملے میں دھوکے میں پڑ جاتے ہو اور گناہ اور معصیت کی زندگی میں چلے جاتے ہو اس کی وجہ کیا ہے بل تکذبون بالدین تم فیصلے کے دن کو یاد نہیں رکھتے اسے جھٹلا دیتے ہو وہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے اس معاملے میں غفلت میں پڑ گئے ہو یہ چیز تمہیں بھول گئی ہے کہ کل تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے جرائم کی بنیاد تمہاری برائیوں کی بنیاد تمہارے فراڈ کی بنیاد تمہارے دھوکے کی بنیاد تمہارے گندا ہونے کی بنیاد تمہارے ظالم ہونے کی بنیاد اور تمہارے برا ہونے کی بنیاد ظالم ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ تم نے اس کو بھلا دیا ہے فیصلے کے دن کو اگر تمہیں وہ یاد ہوتا تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی بل تکذبون بالدین بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلا دیتے ہو اس کا تمہیں فکر نہیں ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو آخرت کی یاد نصیب ہو جائے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس جس دل کے اندر جڑ پکڑ جائے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر ہی ایسی پولیس بیٹھ جاتی ہے ایسی چوکی اور ایسے پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ جرم کرنے کی جرم نہیں کرتا یاد رکھیں یہ بالکل رسوا ہے کہ کوئی اصول کوئی قانون کوئی بڑا سکا قانون بھی انسان کو نہیں بچا سکتا انسان کو قطعاً اس کا ایمان بڑھاتا ہے انسان کی اصلاح کی بنیادی ہے اس کے اندر روز کر دیا جائے اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید سے زیادہ آخر کی عقیدہ بھی ہے وہی قطعہ ہے جو کہیں کہ ہاتھ روتیں گے دوسرا منبا صرف پس اللہ تو پس اور لا جگہ اللہ دوئیں گے ساتھ ہاتھ تو ہر آخر دروس میں انسان آخر مسکر میں ڈال کر اس سے ایمان اسی ہوتا ہے اللہ بکتے بھی ہر مرے جزا پہ یعنی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت تمہارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، انتہائی مضبوط سی آئی ڈی ہم نے تمہارے ساتھ لگا رکھی ہے جو تمہارے نہ صرف اعمال کو ریکارڈ کرتی ہے بلکہ ساتھ ہی تمہاری نیتوں اور ارادوں کو بھی ریکارڈ کر لیتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ کوئی انسان جب کوئی بات کرتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو ہمارے وہ ذمہ دار فرشتے جن کو ہم نے اس کام پر لگایا ہوا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کا ریکارڈ بنا لیتے ہیں، کسی کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مجرم اپنی اس کتاب کو دیکھے گا تو حیران ہوگا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ کوئی بڑی بات کو چھوڑا ہے، اس میں تو ہر بات درج ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ کیسے ہیں؟ وہ معزز لکھنے والے ہیں۔ یہ جو کرامن کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بددیانت نہیں ہے، دیانتدار ہیں، وہ نہ کوئی اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، انتہائی معزز ہیں۔ وہ بددیانت نہیں ہیں کہ تم کرو کچھ اور وہ کچھ اور لکھ لیں، کرامن کاتبین، بڑے عزت والے لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں، ہر فعل کو وہ جانتے ہیں۔ یاد رکھو تم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، تم ایک منزل تک پہنچو گے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بہت بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ جو نیک بن کر وہاں پہنچیں گے، جو نیک بن کر یہاں رہیں گے، وہ بڑی نعمتیں پائیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ، اور بدکار لوگ ضرور ہی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ ہر مسلمان اس جنت پر بھی یقین رکھتا ہے اور اس دوزخ پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن نہ دوزخ سے بچنے کی فکر کرتا ہے نہ جنت میں جانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ کیسا یقین ہے؟ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ دوزخ پر ایمان رکھنے والوں کو سب سے زیادہ دوزخ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور جنت پر ایمان رکھنے والوں کو سب سے زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کا تو انجام ہی یہ دو چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہ انسان جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے کہ یہی مجھے فائدے حاصل ہونے ہیں، یہی میرے مجھے نقصان ملنے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا تو طرز فکر یہ ہے کہ وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے، اپنی جان سے بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مال سے بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی ساری صلاحیتوں سے بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جنت کا امیدوار ہوتا ہے۔ وما ہم انہا بغائبین، اور وہ اسے ہرگز غائب نہ ہو سکے، مطلب یہ کہ کسی جگہ کہ یہاں سے بھاگ جاؤں وہاں سے بھاگ سکیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بھی تم کیا ہو کہ جزا کا دن، یہ کیوں کہہ دیتے؟ سب کچھ بتانے کے بعد بتا کہہ ہے کہ تم اس کا بیٹھے، ہم تمہیں خود بتاتے ہیں پہاڑ بھی آئیں گے کاٹ جائیں، پھر اتنا اعلان نہیں آتے، تو میں نہیں پوچھ بار بار بات کیا ہے، تم اس کو اعلان نہیں رہتے۔ ہاں اسی بات بھی یاد رکھنا، یوں لاکم دیر نفس و نشری ام موزی وہی شنو، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی جگری دوست، کوئی لیڈر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پھپھی صفیہ اور اے میری بیٹی فاطمہ، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، شیئا کا مطلب ہوتا ہے ذرا بھر بھی، اس دن کوئی ایک کام ذرا بھر بھی نہیں آ سکے گا۔ والامر یوم اذ للہ، اور اس دن فیصلہ اور حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر اس کا حکم نہیں ہے، یہاں پر اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہاں پر اس کی بادشاہی نہیں ہے، لیکن یہاں اس نے اپنی مرضی اور مشیت کے تحت لوگوں کو آزمانے کے لیے آزاد کر رکھا ہے۔ جب چاہتا ہے وہ آزادی بھی سلب کر لیتا ہے، لیکن وہاں تو سارا اختیار اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے، اس کی یہ زبان اس کے خلاف بولے گی، اس کی زبان اس کے خلاف بولنا شروع کر دے گی۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل مؤتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لسال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
آپ میں سے جن لوگوں نے اس کورس میں قدر زیادہ حصہ لیا ہے جگہ بنانے کی کوشش کریں جگہ بن جائے گی تھوڑے تھوڑے آپ آگے آئیں گے تو جگہ بہت ساری بن جائے گی آگے آگے ہو جائیں جی سارے آگے آگے ہو جائیں سب تھوڑے سے ہل جائیں سب تھوڑے سے ہلیں کوئی بغیر ہلنے کے نہ رہے جگہ تو بہت ساری بن جائے گی آپ بھی ادھر آ جائیں جی پیچھے اور آگے آگے ہو جائیں کچھ نہیں ہوتا سردی کا موسم ہے پنکھے چلا دیں آگے آگے ہو جائیں کوئی بات ہی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو جگہ مل جائے گی. تھی بھی تھوڑے تھوڑے انجن جو ہو جی. ہاں نہیں نہیں بالکل ٹھیک، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دل کھلا ہونا چاہیے. اصل میں یہ فرشتوں نے کوئی جگہ تنگ کر دی ہے، درمیان میں بیٹھ گئے ہیں وہ، ان کو تھوڑا سا سوڑا کریں نا. آپ میں سے جن لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں قدرے زیادہ شرکت کی ہے وہ اس بات کو تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اسلام ماز عقائد کا دین نہیں ہے اور ماز اخلاق کا دین بھی نہیں ہے اور ماز قانون کا دین بھی نہیں ہے اور ماز سیاست کا دین بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل سے چلتا ہے اور پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے. زندگی جس چیز کا نام ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، انسان کی زندگی جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں اللہ کے دین کی تعلیم پہنچتی ہے. یہ وہم نکال دیں کہ مسجد میں تو دین ہے اور دکان میں نہیں ہے، دکان میں تو دین ہے لیکن مسجد میں نہیں ہے، دین ہے لیکن تمہارے گھر میں نہیں ہے، اور گھر میں تو ہے تمہارے دفتر میں نہیں ہے، اور تمہارے دفتر میں تو ہے لیکن تمہاری فوج میں نہیں ہے. اس وہم کو دل سے نکال دیں. یہ دین کا غلط تصور اور غلامانہ تصور اس ظالم نے ہمارے کندھوں پر لاد ڈالا ہے جس کے غلام ہم ایک صدی یہاں پر رہے ہیں. یہ دین ماز نظریات کا دین نہیں ہے، ماز رسوم کا دین نہیں ہے. آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں دین آگے بڑھ کر آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ یہاں میری تعلیم کیا ہے. تو یہ چونکہ آخری پارے کی صورتیں ہیں تو ان میں عقائد کی بات ہے، بنیادی نظریات کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ بھی آخری پارے کی صورت ہے لیکن اس کو دین کے ساتھ، معاشی جگڑو کو دین کے ساتھ لا گیا ہے کہ کاروبار تمہیں کس طرح کرنا ہے، یہ معاشی کچھ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تباہی ڈنڈی مارنے والے کے لیے، جو بھی کاروبار میں جیسا کہ ڈنڈی مار کو ٹھیکے دار ہو، وہ تم بچھا ہو، وہ اپنے طرح بولا ہو اور وہ کدھر رستہ ہو، جس کے بھی ہوتا ہے اس کے اندر پھر اپنی ذاتی پیار کا تو جو ہے جب کی تھی کہ نبی تو ساری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے شعیب کمال ہے، تو نمازی ہے، نماز تو بڑی پڑھتے، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں تو ہمارے کاروبار میں بھی مخل ہو جائے، ہمارے کاروبار میں مداخلت کرے، ہماری سیاست میں مداخلت کرے، ہماری حکومت میں مداخلت کرے، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ کہتے تھے کہ جاؤ جا کے نمازیں پڑھو، جتنی مرضی ہے پڑھو، جتنی جی جاتا ہے پڑھو، لیکن پوری زندگی میں ہمیں کہتے ہو کہ یہ تم غلط کرتے ہو، یہ تم غلط کرتے ہو، یہ تم غلط کرتے ہو. ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پر ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں، لینے کے معاملے میں تو اور متاعت ہوتے ہیں، انہیں شک ہوتا ہے کہ وہ بھی نہ ڈنڈی مارے. خود جو بددیانت لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی سے لینے کی باری آتی ہے تو وہ تو زیادہ محتاط ہوتے ہیں. محتاط تو کوئی آپ جیسا بھولا آدمی یا ہم جیسا کوئی بھولا آدمی نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ یار اتنا تو یہ خراب آدمی نہیں ہوا، آخر انسان ہے، اس طرح تو نہیں کرے گا. سیمنٹ کا گٹو اٹھا کر کہاں لے جائے گا؟ آپ کمال کہتے ہیں کہ وہ سیمنٹ اٹھا کر لے جائے گا، سریا اٹھا کر لے جائے گا، یار اتنا بھی کوئی انسان ہوتا ہے؟ جو خود ڈنڈی مارتا ہے جب وہ لینے کی باری آتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ، اس کی دو آنکھیں نہیں ہوتی، چار آنکھیں ہو جاتی ہیں. بلکہ شاید دینے والے کی ہر درجہ دیانت داری کے باوجود وہ یہ کہے کہ تو نے ڈنڈی مار، یہ کہ وہ تو بڑی چلاکی سے ڈنڈی خود مارتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، گھٹا کے دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جائیں گے؟ مطلب یہ کہ زندگی کے سارے معاملات کا حساب ہم لیں گے. جس نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اس نے ڈنڈی ماری ہے اپنی ڈیوٹی میں، اس کو بھی حساب دینا ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم پر رحم کر اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری سیئات ہم سے دور کر دے، ہماری کمزوریاں ہم سے دور کر دے. انسان تو ہر وقت فرائض کے اندر جھکڑا ہوا ہے، کسی قسم کے وہ فرائض پورے نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی میں وہ ڈنڈی مارتا ہے تو وہ اس کا مجرم ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا تھا کہ ابو بکر اکثر یہ کہا کرو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. لوگ کہتے ہیں کہ پل صراط میں سے گزرے ہیں، پل صراط تو خود یہ دنیا ہے، یہ بھی پل صراط ہے. انسان کتنی ذمہ داریوں کے اندر جھکڑا ہوا ہے. لیوم عظیم، اس بڑے دن، کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا ڈر انہیں نہیں ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے. یعنی بدکاروں کے نامہ اعمال کو بھی ہم نے انہیں ایک بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور الگ ان کا ایک دفتر ہے، سجین کے اندر ہیں، ان کے اعمال بھی ہم نے گھیرے ہوئے ہیں، وہ بلیک لسٹ ہے. وما ادراک ما سجین، اور کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے. ہم نے وہ لوگ لکھے ہوئے ہیں، الگ لکھے ہوئے ہیں اور الگ رکھے ہوئے ہیں، جو فاجر ہیں، فجار، گناہ کرنے والے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اسیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. یعنی قیامت کو جھٹلانے والے کی نشانی کیا ہے؟ جو انسان حد سے گزرا ہوا اور بد عمل تمہیں نظر آتا ہے وہ جھٹلاتا ہے، وہ بد عمل ہی اسی لیے ہے. اگر اس کو نہیں جھٹلاتا تو بد عمل ہوتا، حد گزرنے جانے والا نہ ہوتا، جاتا. وہ اسی لیے عمل ہے، اسی لیے حد سے گزرا ہوا ہے، اسی لیے دھوکا دیتا ہے، اسی لیے ڈنٹا ہے، اسی لیے روزہ زیادتی کرتا ہے، اسی لیے بیچتا ہے، اسی لیے اللہ کے حساب میں کوئی کہا اسے آخرت کی نہیں. وما یکذب الا کل معتد اسیم، اس کو تلاش ہے، اس کا حال علیم، ہم اس کے سامنے پڑی جاتی ہیں، تو پہلے ہم سن رہے ہیں، اس رات بات لوگ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت بیوتی ہے. کل رانا اللہ امال سے بون، ہر بدس ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ جاتا ہے. یعنی جب کوئی انسان مسلسل برے اعمال کرتا ہے تو اسے نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی، اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے. کرتا ہے تو اس کے سینے پر ایک چھوٹا سا سیاہ دبا پڑ جاتا ہے. اگر تو توبہ کرے تو وہ دبا دھل جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ کرے تو وہ دبا بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ اس پر اصرار ہی کرتا رہے تو اس کا سارا ہی سینہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس بد قسمتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بظاہر بڑے شریف اور معزز لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مسلسل گناہ جو ہیں ان قلوب پر چڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہدایت کے دروازے خود وہ اپنے آپ پر بند کر لیتے ہیں، ان کی کیفیت ہی ایسی ہو جاتی. وہ سورہ حدید کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے طویل مدت نافرمانی کی اور پھر ان کے دل پتھر ہو گئے. فوراً توبہ کرو، فوراً اللہ کے سامنے جھکو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹاؤ، اگر نہیں پلٹو گے تو اس کا امکان بڑھ جائے گا کہ وہ داغ زیادہ ہو جائے. بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے یقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. ثم انہم لسال الجحیم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کی کوئی تمہیں فکر نہیں تھی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اس کا الگ دفتر ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ یہ بھی ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند مشروبات پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مور لگی ہوئی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے، اس کو میں نے دو تین مرتبہ تلاوت کیا تھا کہ اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے، اور آگے ایک جملہ بولا ہے کہ فل یتنافس المتنافسون، جن لوگوں کو دوڑ لگانے کا شوق ہو کہ میں اس سے بھی بڑھ جاؤں، اس سے بھی بڑھ جاؤں، اس سے بھی بڑھ جاؤں، اور جھپٹ کر یہ چیز سب سے پہلے حاصل کر لوں، جن لوگوں کو یہ شوق ہو انہیں جنت کے حصول میں ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا، بعض نوجوان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں بڑا لیڈر بنوں، میں یہ چیز حاصل کر لوں، یہ چیز حاصل کر لوں، یہ الیکشن بھی جیت لوں، یہ الیکشن بھی جیت لوں، کاروبار بھی بڑا کروں، پھر ایک اور کاروبار کروں، میں پیسے میں بھی بہت آگے بڑھ جاؤں، میں عہدہ حاصل کرنے میں بھی بہت آگے بڑھ جاؤں، میں سٹیٹس میں بھی بہت آگے بڑھ جاؤں، عزت میں بھی بہت آگے بڑھ جاؤں۔ یہ لوگ، یہ تو دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ جو زیادہ شاہ ہوتے ہیں، زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں اور زیادہ دوڑنا جانتے ہیں، وہ اس دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ متا ہے کہ اگر تمہیں دوڑنا ہی ہے، اگر اپنے اندر اپنے ذہن کے اندر کوئی طاقت مسکتے ہو اور وہ آزمانا چاہتے ہو اور دوڑنا چاہتے ہو، تو پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی دوڑ، اس چیز کو حاصل کرنے کی دوڑ۔ یہ اس قسم کی آیت نے سارے اندر دوڑ لگا دی تھی، میں سوچا کہ میں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، اس نے تو یہی کہا کہ سارا سامان اٹھا، اپنی بیوی کو کہا کہ اٹھاؤ سارا سامان سین میں رکھو، اور اب کیا تلاش کرتے ہو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوئی دیوار میں لگا دیتی ہیں، اللہ کے رسول نے مال مانگا ہو اور ابو بکر کے گھر میں کوئی سوئی رہ جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے عمر فاروق نے کہا تھا کہ ابو بکر تو آگے نہیں بڑھنے دے گا، اور وہ بھی یہی آیت جانتا تھا، فلیتنافس المتنافسون، وہ بھی اسی آیت کو پڑھ کر ہی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مال مانگا، لوگ تو مال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں آج کے زمانے کے لوگ، میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہم کام کرتے ہیں تو اس میں لوگ بڑے پیسے دیتے ہیں، لیکن جتنے لوگ پیسے دیتے ہیں میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اور مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ دیتے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں، اور جو دے سکتے ہیں وہ اپنی حیثیت سے کم بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے سامنے ہیں لوگ، جو دیتے ہیں وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے دیتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی حیثیت سے کم بھی نہیں دیتے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق سے، اور اس نے بھی اسی کو پڑھا تھا جس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کوئی مزدوری ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں مزدوری ہے، کہ اس کنویں کو چلاؤ، رات بھر چلاؤ، صبح میں 2 سا کھجوریں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے ساری رات جانوروں کی طرح کنواں چلایا اور صبح 2 سا کھجوریں لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو نظریں بچا رہا تھا کہ کیا دوں، 2 سا کھجوریں دوں، کس طرح دوں، لوگ کیا کہیں گے کہ کیا لے کے آیا ہے، اس سے روم فتح ہو جائے گا 2 سا کھجوروں سے، لیکن اندر کا جذبہ مجبور کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اثار سے پہچان جاتا ہوں۔ لیکن دیتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ آگے آؤ، آگے آؤ، کیا لائے ہو، اور بڑے ہچکچاتے ہوئے وہ کھجوریں پیش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو لیتے ہیں اور سارے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم سارا ڈھیر ایک طرف، یہ کھجوریں ایک طرف۔ فل یتنافس المتنافسون، اور پھر وہ واقعہ آپ نے نہیں پڑھا کہ صبح جنگ احد تھی اور 2 صحابہ رات کو اکٹھے ہوئے، یہ باتیں ہمارے ذہن و گمان سے بہت ہی اوپر والی باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں،
وہ دو صحابہ جو جنگ احد میں صبح انہوں نے شریک ہونا تھا، ایک نے دوسرے سے کہا یار صبح جنگ ہے، تمہاری کوئی خواہش ہوگی کہ میں جنگ میں یہ کارنامہ سر انجام دوں؟ تو دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، شاید اللہ قبول کر لے. پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا، شاید اللہ قبول کر لے. ایک نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ صبح تیرے راستے میں جنگ ہے. سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ صبح تیرے راستے میں جنگ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑا کوئی ہٹا کٹا کافر میرے مقابلے میں آئے، میں اس کو گرانے کی کوشش کروں اور وہ مجھے گرانے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ میں اس کو گرا دوں اور تیرے راستے میں تیرے دشمن کو قتل کر دوں. عبداللہ نے کہا آمین. عبداللہ کی باری آئی تو اس نے کہا یا اللہ صبح جنگ ہے، میرا بھی مقابلہ کسی اسی طرح کے مضبوط کافر سے پیش آئے، میں اس کو گرانے کی کوشش کروں، وہ مجھے گرانے کی کوشش کرے، اسی لڑائی میں وہ مجھے گرا لے اور تیرے راستے میں مجھے قتل کر ڈالے. پھر اس نے کہا کہ وہ میری آنکھیں نکال لے، میری زبان کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میری لاش کا خوب مسئلہ کرے اور اس حال میں خوب میری لاش کو برباد کرے اور اس حال میں تیرا رسول مجھے میدان احد میں دفن کر دے. جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو اے اللہ تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے عزا کو کیا ہوا، تو میں یہ کہوں کہ تیرے راستے میں قربان ہو گئے. سعد نے کہا آمین. دعا دونوں کی قبول ہو گئی. سعد بن ابی وقاص جنہوں نے ایران فتح کیا تھا، جو بہت جلیل القدر صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جب وہ جنگ لڑ کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے اچھی تھی، اس کی دعا میری دعا سے اچھی تھی. فل یتنافس المتنافسون، جس کو کچھ کرنا ہے وہ اس کام میں کرے. کاروبار کرتے ہو، زمینیں خریدتے ہو، پھر خریدتے ہو، اور محنتیں کرتے ہو، اور محنتیں کرتے ہو. قیامت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں اس حال میں جائیں گے کہ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، بڑی محنت کر کے آئے ہوں گے، لیکن حق دک رہ جائیں گے کہ جو محنت کی ہے فضول کی ہے، جو نشانہ لگاتے رہے ہیں غلط جگہ پر لگاتے رہے. فل یتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، اس مشروب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. عین یشرب بہ المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ سراب کیے جائیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. ہیں یہ ہیں وہ لوگ، آنکھیں مار مار کر اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. تھا مکے کا جب بڑے بڑے لوگوں نے مسلمانوں کو ٹچکریں شروع کر دی تھی، ابھی ظلم اور زیادتی کا وقت تو نہیں آیا تھا، لیکن مذاق. کچھ لوگ نکلتے ہی صبح اس لیے تھے گھر سے کہ یہ جو نئے مسلمان بنے ہیں انہیں تنگ کریں، سارا دن ان کو تنگ کرتے، سارا دن ان کا مذاق اڑاتے اور پھر خوشی خوشی اپنے گھروں کو پلٹ جاتے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، قیامت کی بات ہے کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا اصل بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے. اس دن وہ کہیں گے کہ آج انہیں وہ بدلہ مل گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یا ارحم الراحمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول، تیرے بندے اور تیرے آخری نبی ہیں. یا ارحم الراحمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آخرت کا دن برحق ہے. یا اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ، اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں اور ہر اہل ایمان مرد اور عورت کے لیے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ افطار کا وقت ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ پوری کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلے ہر قسم کے گناہ معاف کر دے۔ اور یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں رحمت اور فضل کی درخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ فرما، یا اللہ ہم تجھ سے تیری ہدایت کا نور طلب کرتے ہیں، ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم میں سے جس جس کی کوئی مصیبت ہے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، اسے مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی، جو بھی مرد اور عورت اگر کسی محرومی میں مبتلا ہے، تو یا اللہ اپنے فضل سے اس محرومی کو دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا بخش دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس جس کی کوئی جائز اور نیک خواہش ہے، اس کی جائز اور نئے خواہش کو پورا کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو درجۂ قبولیت سے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے راستے میں تیرے دین تبلیغ کا کام کے کام شروع ہوا ہے، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ رحمت ڈالے، یا اللہ اس دنیا بھر میں اپنی تبلیغ اور اقامت کی عظیم منزل مسلمانوں کو عطا کر دے۔ یا ارحم الراحمین۔
visit tazkir.org